الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن علينا جمعه وقرآنه وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
آمين. سماعت فرما رہے ہیں
آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور شہید قائد کی جامع مسجد میں حسب سابق آج ختم قرآن ہے. میں انشاءاللہ ختم قرآن ہی کے سلسلے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. تقریر شروع ہونے سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا سننا قرآن کا سنانا بہت بڑی عبادت ہے. میں قاری عبدالحی صاحب کو جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کو جنہوں نے قرآن سنا ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑی سعادت ہے. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی 29ویں شب میں ہمیشہ حضرت مولانا حق نواز شہید کا بھی یہی معمول تھا کہ ختم قرآن کے عنوان پر ان کا خطاب ہوتا اور اس کے بعد جامعہ محمودیہ اور جامعہ مسجد حق نواز شہید کے حساب و کتاب اور آمد و خرچ کے مطابق اپیل کی جاتی اور آپ حضرات شوق اور جذبے کے ساتھ ان دونوں مراکز کے لیے تعاون فرماتے. پروگرام کے مطابق انشاءاللہ میں بھی اسی نقطہ نظر کا آپ کے سامنے اظہار کروں گا. مجھے امید ہے کہ ختم قرآن کے عنوان پر آپ میری معروضات انتہائی غور و فکر سے سماعت فرمائیں گے. گزشتہ سال بھی میں نے ختم قرآن کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جس میں فضائل قرآن اور قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مکمل یکسوئی کے ساتھ اور انتہائی تدبر اور توجہ کے ساتھ میری معروضات سنیں گے، اور اگر آپ نے توجہ فرمائی اور غور و فکر سے میری باتوں کو سنا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور قرآن کے عنوان پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میرے بھائیوں، قرآن کی وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کے الفاظ پہ آپ غور فرمائیں. قرآن کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. یہ تین آیتیں ہیں. ان تین آیتوں میں اللہ تعالی نے اتنی جامعیت اور اتنی کاملیت کے ساتھ اپنی لازوال کتاب کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ جس کا کوئی شمار اور نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن. قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کے کی اقتدا میں چلانا ہمارے ذمے ہے، قرآن کی وضاحت کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو عام کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو ہر گھر میں پھیلانا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو بستیوں میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو دلوں کے دریچے میں اتارنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو گلشنوں میں آباد کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو گلستانوں میں سجانا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو بنجر دلوں میں آباد کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو شرک کے اندھیروں میں روشن کرنا ہمارے ذمے ہے، قرآن کو بگڑی ہوئی انسانیت میں ہدایت کا منارہ بنا کر داخل کر دینا ہمارے ذمے ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، عظمت قرآن،
ان علینا جمعہ و قرآن. قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمے، قرآن کو واضح کرنا ہمارے ذمے، بیان کرنا ہمارے ذمے. جامعہ مسجد حق نواز میں قاری مسلح پہ قرآن سنا رہا ہے، لیکن ذمہ خدا کا ہے. مسجد میں حافظ تراوی پڑھ رہا ہے، ذمہ خدا کا پورا ہو رہا ہے. معصوم بچہ تلاوت کر رہا ہے، ذمہ خدا کا پورا ہو رہا ہے. قرآن کی گتھیاں علماء سلجھا رہے ہیں، ذمہ خدا کا پورا ہو رہا ہے. قرآن کو غار میں پڑھا گیا، ذمہ خدا کا پورا ہوا. قرآن کو نیزے کی انیوں پہ پڑھا گیا، ذمہ خدا کا پورا ہوا. قرآن کو تپتی ہوئی ریت پہ پڑھا گیا، ذمہ خدا کا پورا ہوا. قرآن کو فاران کی چوٹی پہ پڑھا گیا، ذمہ خدا کا پورا ہوا. قرآن کو نسخوں میں چھاپا گیا، قرآن کو دلوں میں اتارا گیا، قرآن کو بستیوں میں پھیلایا گیا، قرآن کو علماء کی محفلوں میں سجایا گیا، قرآن کو عیسائیت و یہودیت کے درمیان میں روشن مینار بنا کر اجاگر کیا گیا، ذمہ خدا کا ہے. قرآن کو عام کرنا ذمہ خدا کا ہے، قرآن کو پھیلانا ذمہ خدا کا ہے. جب تیرا بچہ چلنے لگتا ہے تو اس کے دل میں، تیرے دل میں خیال آتا ہے اسے میں مسجد میں بھیجوں تاکہ یہ قرآن پڑھے. یہ خیال لانے والا خدا ہے، بھیجنے والا خدا ہے، تلاوت کرانے والا خدا ہے. پھر کبھی کہتا ہے کہ بچے کو میں حفظ کراؤں، یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالا. کبھی کہتا ہے عالم بناؤں، یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالا. کیوں؟ اس لیے ڈالا کہ خدا کہہ چکا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنا. تیرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محلے میں مدرسہ بناؤں، یہ خدا نے ڈالا. تیرا جی چاہتا ہے کہ جامعہ محمودیہ کی امداد کروں، یہ خدا نے ڈالا. تیرا جی چاہتا ہے کہ میرے محلے میں بچے حفظ کریں، یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالا. تیرا جی چاہتا ہے کہ چوک میں قرآن پڑھا جائے، بازار میں قرآن پڑھا جائے، مسجد میں قرآن پڑھا جائے. اور تیرا جی چاہتا ہے کہ جب نماز فجر کے بعد میں گھر میں بیٹھوں تو قرآن کی تلاوت کروں. تیری بچی بھی تلاوت کرے، تو بھی تلاوت کرے، قرآن کو شروع کر کے تو دن کا آغاز کرے. یہ تیرے دل میں ڈالا کیوں ڈالا گیا، کس لیے ڈالا گیا؟ تیرا بچہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ معصوم بچہ تو جو نفع نقصان کا مالک نہیں لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جو بولی زبان میں کسی کی جانتا نہیں لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جو کسی اور کو پہچانتا نہیں لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی ناک سے پانی بہ رہا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جس کو شلوار باندھنی نہیں آتی لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بچہ جو تتلا کر بولتا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بچہ جو گفتگو نہیں کر سکتا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ وہ بچہ جو بول تو نہیں سکتا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، گفتگو تو نہیں کر سکتا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جو گھر سے باہر تو نہیں نکل سکتا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ بچے کے دل میں اس خدا نے یہ بات اتاری، اس خدا نے راستہ بنایا جس نے 14 صدیاں پہلے اعلان کیا، انا علینا جمع ہوا قرآن. جمع میں کروں گا، پھیلاؤں گا میں، عام میں کروں گا، دلوں میں میں ڈالوں گا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں میری خدائی ہوگی وہاں میرا قرآن ہوگا، جہاں میری عظمت ہوگی وہاں میری کتاب ہوگی، جہاں میری الوہیت ہوگی وہاں میرا قرآن ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں قرآن کی کتاب ہوگی. پوری کائنات میں میں رب العالمین ہوں، جس نبی پہ قرآن اتارا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب اتاری وہ حد للعالمین ہے. میں بھی جہانوں کے لیے، نبی بھی جہانوں کے لیے، قرآن بھی جہانوں کے لیے. ذمہ کس کا ہے؟ بولو، ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ ذمہ تیرا ہوتا میں شک کر لیتا کہ شاید بدل جائے. ذمہ تیرا ہوتا میں شک کرتا شاید بدل گیا. ذمہ تیرا ہوتا میں شک کر لیتا شاید اس بازار میں بدل گیا، شاید اس دھرتی پہ بدل گیا، شاید پریس میں بدل گیا، شاید بیچنے والوں نے بدل دیا، شاید کاغذ والوں نے بدل دیا، شاید جلد والوں نے بدل دیا، شاید غلاف والے نے بدل دیا، شاید پڑھنے والے نے بدل دیا، لیکن میں کیا کروں جب مجھے قرآن کی یہ آیت نظر آتی ہے، انا علینا جمعہ و قرآنا. وہ دنیا کے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، ایک بچے کی انگلی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ سارے بازار سے رش میں گزر جاتا ہے. بچے کو کچھ نہیں ہوتا، انگلی تیرے ہاتھ میں ہو بچہ صحیح سلامت. سارا قرآن میرے ہاتھ میں پھر بھی بدل گیا.
حافظ
قرآن تو اللہ ہے، تو اس کا مطلب، اس کا مطلب اللہ میاں زندہ باد. بات وہ کرو جو کرنے والی ہے. انا علینا، انا علینا، انا علینا. غور کریں ذرا، میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. کھولوں اس آیت کو اور کھولوں؟ توجہ کریں، حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے، توجہ، یہ قرآن کاغذ پر نہیں تھا، یہ قرآن کاغذ پر، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی یہ قرآن کاغذ پر نہیں تھا، یہ قرآن اس کتاب میں موجود نہیں تھا، یہ قرآن تختیوں پہ تھا، لکڑی کی تختیوں پہ تھا، یہ چمڑے کے پرتوں پر تھا، یہ قرآن درختوں کے پتوں پر تھا۔ کتنی جگہ پر قرآن تھا؟ کتنی جگہ پہ تھا؟ تین جگہ پہ، چمڑے کے پرتوں پہ، لکڑی کی تختی پہ، درختوں کے پتے پہ، صحابہ کے سینے میں، صحابہ کے قرآن کہاں تھا؟ چار جگہ پہ۔ کتنی جگہ پہ؟ بھئی یہ قرآن نکالے گا، یہ قرآن کا نسخہ دے۔ جب حضور کی وفات ہوئی قرآن کتنی جگہوں پر تھا؟ سب سے پہلے درختوں کے پتوں پہ، لکڑی کی تختیوں پہ، چمڑے کے پرتوں پہ، چمڑے کے پرتوں پہ، اور صحابہ کے سینے میں، اور صحابہ کے سینے میں۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت قرآن کاغذ پر اور حضرت علی کے آنے سے پہلے قرآن کاغذ پر تھا۔ یہ ذرا غور کی بات ہے، حضرت علی کے آنے سے پہلے قرآن، حضرت علی کی خلافت سے پہلے قرآن کاغذ پہ تھا۔ حضور کی وفات کے وقت قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، اور حضرت علی کی خلافت سے پہلے قرآن کاغذ پہ تھا۔ تو کاغذ پہ کس دور میں آیا؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا، عمر کی عدالت میں آیا، عثمان کی سخاوت میں آیا۔ ان تین ادوار میں قرآن کی حیثیت بدلی، قرآن کی کیفیت بدلی، قرآن کی جمعیت بدلی، قرآن کا اجماع اور قرآن کا اجتماع اور قرآن کا نسخہ بدلا۔ کیسے بدلا؟ توجہ کریں، لفظ نہیں بدلے، معنی نہیں بدلا، صورتیں نہیں بدلی، آیتیں نہیں بدلی، منزلیں نہیں بدلی، مفہوم نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس کی تحریر کا زاویہ بدلا، اس کی تحریر کا نقطہ بدلا، اس کی تحریر کو کس سینے پہ سجایا گیا وہ سینہ بدلا۔ اس پہ غور کرو، حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، تو سب سے پہلی جنگ شام کے ملک والوں سے ہوئی، اور جس کا نام ہے جنگ ذوالقریہ، یہ پہلی جنگ ہے اسلام میں صدیق اکبر کے دور کی۔ اور دوسری جنگ کون سی تھی؟ یہ بھی قابل غور بات ہے، دوسری دور جنگ ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ کتنے قاری شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں یہ جنگ ختم نبوت کے منکروں سے لڑی گئی، یہ جنگ مسیلمہ قذاب سے لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں صدیق اکبر نے تین لشکر بھیجے، پہلا لشکر مسیلمہ قذاب سے شکست کھا گیا، دوسرا لشکر بھی شکست کھا گیا، اور پھر تیسرا لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجا، جس نے مسیلمہ کے ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر دیے۔ تیسرا لشکر مسیلمہ قذاب کا تھا، تو مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں جو تھا وہ خالد ابن ولید کا تھا۔ توجہ کریں، اس جنگ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے، کل شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ کتنی ہے؟
1200۔
کل شہداء کی تعداد کتنی ہے؟
1200۔
اور لشکر اسلام کی تعداد ہے 1250۔ 1250 صحابہ کا لشکر میدان میں اترا، اور شہداء کی تعداد ہے 1250، اور ان میں سے 750 قرآن کے قاری تھے۔ جب قاریان قرآن کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، تو حضرت عمر فاروق نے ماتھا پکڑ لیا اور پریشان ہو کر صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے، اور آ کر کہا، ابو بکر 750 قاری شہید ہو گئے، اگر یہ جو چند قاری بچ گئے یہ بھی شہید ہو گئے، تو پھر قرآن کا قاری کوئی نہیں رہے گا، قرآن کاغذ پہ کیسے لائیں گے؟ ابھی تک تو قرآن تختی پہ ہے، لکڑی کے تختی پہ ہے، چمڑے کے پرتوں پہ ہے، درختوں کے پتوں پر ہے، اس لیے ان سارے قاریوں کو جو بچ گئے ہیں ایک جگہ بٹھاؤ، اور یہ تختیاں بھی لاؤ، یہ چمڑے کے پرت بھی لاؤ، یہ درختوں کے پتے بھی لاؤ، اور قرآن کو کاغذ پہ چڑھاؤ۔ تجویز دینے والا فاروق اعظم تھا، جمع کرنے والا صدیق اکبر تھا، اور یہ دونوں کی تجویز سے یہ قرآن کاغذ پہ منتقل ہوا۔
اب ہمارے لوگ ایک بات غلط فہمی میں کہہ جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. حضرت عثمان جامع القرآن نہیں ہے، حضرت عثمان غنی ناشر قرآن ہے. جامع قرآن صدیق اکبر کی ذات ہے، صدیق نے قرآن جمع کیا. اور صدیق اکبر نے یہ جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کاغذ پہ منتقل نہیں کیا تھا، میں کیسے منتقل کروں؟ تو فاروق اعظم نے صحابہ کا اجلاس بلوایا، صحابہ کے اجلاس میں اس بات پر اجماع ہوا کہ قرآن کاغذ پہ آنا چاہیے، قرآن تختی سے اتار کر کاغذ پہ منتقل ہونا چاہیے. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت جس کی نگرانی حضرت کعب کے ذمہ لگائی گئی، حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگائی گئی، جنہوں نے قرآن کاغذ پہ منتقل کرنا شروع کیا. چنانچہ 12 مہینے کی مدت میں یہ سارا قرآن کاغذ پہ آ گیا. اور میرے بھائیوں توجہ کیجیے، یہ ایک نسخہ قرآن کا میرے ہاتھ میں ہے. اس قرآن میں کیا ہے؟ یہ بات کی بات ہے. اس میں صدیق کی عظمت ہے یا نہیں؟ یہ بات کی بات ہے. عمر کی عظمت ہے یا نہیں؟ یہ بات کی بات ہے. عثمان کی عظمت ہے یا نہیں؟ یہ بات کی بات ہے. لیکن قرآن کا کہ یہ تصویر جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ شکل جو قرآن کی ہے، اگر قرآن کا یہ مجموعہ صحیح ہے، یہ قرآن کی شکل صحیح ہے، یہ قرآن کی کیفیت صحیح ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا قرآن کی یہ حالت اگر صحیح ہے تو پھر صدیق صحیح ہے، پھر عمر صحیح ہے، پھر عثمان صحیح ہے. قرآن کو اس حالت میں لانے والا صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے. اگر یہ قرآن اس حالت میں صحیح ہے تو پھر صدیق صحیح ہے. صدیق غلط ہے تو یہ حالت صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور کی وفات کے وقت یہ حالت نہیں تھی. علی کی خلافت سے پہلے قرآن کی یہ حالت تھی، درمیان میں جو 24 سال ہے ان 24 سالوں میں قرآن اس حالت میں آیا. اب آؤ، اگر اس حالت میں قرآن کو صحیح کہتے ہو تو اس کو صحیح کہنے سے پہلے اس شخص کو صحیح کہو جو اس حالت میں قرآن لایا ہے، اس حالت میں جس نے قرآن منتقل کیا. اور صدیق اکبر نے قرآن کے کاتب بٹھائے، کیسے بٹھائے؟ اس لیے کہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا، انا علینا جمعہ و قرآن. اور حضرت عثمان غنی نے اس صحیفہ صدیقی کے 70 نسخے تیار کیے. کتنے نسخے؟ اور پوری دنیا کے ہر صوبے میں ایک ایک نسخہ بھیجا. تو قرآن کو نشر کرنے والا عثمان غنی ہے، جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے، تجویز دینے والا فاروق اعظم ہے. تو ان 3 خلفاء نے اس آیت کا مصداق بن کر امت کو بتایا کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ. اللہ نے فرمایا جمع میرے ذمے، جب خدا نے اپنے ذمے لیا اور جمع ذمے لے کر صدیق نے جمع کر دیا تو معلوم ہوا جس چیز کا ذمہ پروردگار نے لیا، پروردگار نے وہ ذمہ صدیق کے ہاتھوں پورا کیا. کیا یا نہیں کیا؟ صدیق کے ہاتھوں سے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں یہ قرآن کے جمع و ترتیب کی بات تھی، اس پہ آپ غور کریں. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا آغاز کس چیز سے ہوا، قرآن کا آغاز کس آیت سے ہوا، کس سے ہوا؟ بولیں اقرا. یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے اور اتنا بڑا کلام شروع ہوتا ہے اقرا سے، لیکن جس بات سے جو آیت سب سے پہلے اتری وہ ہے اقرا. وہ کیا ہے؟ اقرا. لیکن آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین سے، لکھا یہ گیا. تو قرآن پاک جو ہے اس کی پہلی آیت اقرا ہے، اور یہ پہلی 5 آیتیں سورت علق کی ہیں، یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اس آیت پہ غور کریں تو قرآن نے اس پہلی 5 آیتوں میں جو پہلے اتاری اس میں کہا اقرا، پڑھ. اور ساتھ یہ کہا علامہ بالقلم کہ قلم سے سکھایا اور نبی سے کہا پڑھ اور اس نبی سے کہا پڑھ جس نے جواب میں کہا ما انا بکاری میں پڑھا ہوا نہیں. اللہ نے فرمایا پڑھ اور نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں لیکن پھر بھی کہا کہ پڑھ. پھر نبی نے پڑھا. بات نبی کی نہیں تھی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی تو وہ عالم اور وہ کمالات کے حامل تھے جس کی مثال نہیں. بات پوری دنیا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کتاب اتار رہا ہے اور اس بڑی کتاب کا آغاز اس لفظ سے کر رہا ہے کہ اتنا پڑھ. کیوں آغاز کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں توجہ کرو. پوری کائنات کا اسلام اور دین جس کی سب سے پہلی کتاب شروع ہو رہی ہے اقرا پڑھ. اور دو باتیں بیان کی گئی. ایک بیان کیا گیا پڑھنا اور ایک بیان کیا گیا لکھنا. پڑھنا اور لکھنا اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی کتاب ان دو لفظوں سے اتاری کہ پڑھ اور لکھ. خدا دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ قیامت تک پوری دنیا کی ہر ترقی انہی دو لفظوں میں بند ہے پڑھ اور لکھ. نہیں آپ سمجھے میری بات. میں اور کھولتا ہوں توجہ کر کہ پوری دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیاں پوری دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ان یونیورسٹیوں میں دو کام ہوتے پڑھنا اور لکھنا. پڑھنا اور لکھنا. تو اللہ نے دنیا کو بتایا کہ سائنس کا مدار دو باتوں پر ہے پڑھنے پر لکھنے پر. تاریخ کا مدار دو باتوں پر ہے پڑھنے پر لکھنے پر. قیامت کی صبح تک جتنے مدرسے آئیں گے دو باتوں پہ بند ہوں گے. جتنی یونیورسٹیاں آئیں گی دو باتوں میں بند ہوں گی. جتنے علماء آئیں گے دو باتوں میں بند ہوں گے. جتنے پیر ہوں گے دو باتوں میں بند ہوں گے. جتنی مسجدیں آئیں گی دو باتوں میں بند ہوں گی یا پڑھنے میں یا لکھنے میں. تو اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے رسول سے کہا کہ پڑھ اور لکھ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ترقی کا راز تیرے پڑھنے میں ہے. ترقی کا راز تیرے لکھنے میں ہے. تعمیر کا راز تیرے پڑھنے میں ہے. تعمیر کا راز تیرے لکھنے میں ہے. آج پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں اگر پڑھنا اور لکھنا مٹ جائے نہ یونیورسٹی باقی رہے نہ کالج باقی رہے نہ سکول باقی رہے نہ اخلاق باقی رہے نہ تعلیم باقی رہے نہ اسوہ حسنہ باقی رہے نہ انسانیت باقی رہے. یعنی انسانیت کی بقا کس بات میں ہے؟ اللہ بالقلم. اللہ نے انسان کو قلم سکھایا. اگر قلم نہ ہو انسان انسان نہیں رہتا. اگر پڑھنا نہ ہو انسان انسان نہیں رہتا. گدے میں انسان میں فرق کیا ہے کہ گدا نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. حیوان نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے لیکن انسان سے کہا گیا تو پڑھ اور لکھ. یعنی پوری کائنات میں اخلاق کی بنیاد پڑھنے پر ہے یا لکھنے پر ہے. تعمیر کی بنیاد یا پڑھنے پر ہے یا لکھنے پر ہے. توحید کی بنیاد رسالت کی بنیاد قیامت کی بنیاد عظمت کی بنیاد رفت کی بنیاد تاریخ کی بنیاد علوم کی بنیاد ولایت کی بنیاد معرفت کی بنیاد عظمت کی بنیاد فقہ کی بنیاد اماموں کی بنیاد فقہا کی بنیاد عالموں کی بنیاد تبلیغ کی بنیاد ساری کائنات کی بنیاد دو باتوں پر ہے پڑھ اور لکھ. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پہلے دن کہا کہ تو پڑھ بھی اور لکھ بھی تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تیرے پڑھنے میں تعمیر پوشیدہ تیرے پڑھنے میں عظمت پوشیدہ تیرے پڑھنے میں علم پوشیدہ تیرے پڑھنے میں عظمت پوشیدہ. تو پڑھے گا سائنس بھی آئے گی تاریخ بھی آئے گی حکومت بھی آئے گی مرتبہ بھی آئے گا بلندی بھی آئے گی رفت بھی آئے گی معلومات بھی ہوگی. تو پڑھے گا تو ساری کائنات علم کے روشنی سے روشن ہو جائے گی. تو قرآن نے پہلے دن کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے محمد مصطفیٰ تیرے پڑھنے میں پوری کائنات کی عظمت پوشیدہ ہے تو پڑھتا جا اور انسانیت کو ترقی دیتا جا. دنیا کے سب سے بڑے رسول سے کہا پڑھ اور لکھ. تو یہ قرآن کا انداز ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا اس پہ بھی آپ غور کریں کہ ایسی بات بھی کسی نے کبھی نہیں کہی کہ قرآن کے منکر دو طبقے تھے. کتنے طبقے؟ کتنے طبقے؟ ایک نے کہا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے. ایک نے کہا قرآن ایک نے کہا قرآن، اور بولو تو صحیح بھول گئے ہو، ایک نے کہا قرآن بندوں کا کلام ہے، اور دوسرے نے کہا ہے تو اللہ کا لیکن بدل گیا، ہے تو اللہ کا لیکن تو اللہ کو ان کا بھی پتا تھا ان کا بھی پتا تھا، اللہ نے جواب دونوں کا دے دیا تاکہ جھانک کے لوگوں کو غلط فہمی نہ رہے، تاکہ جھانک کے لوگوں کو غلط فہمی. ایک طبقے نے کہا قرآن بندوں کا کلام ہے، ایک نے کہا ہے تو اللہ کا لیکن بدل گیا، ابو بکر نے بدل دیا، عمر نے بدل دیا، عثمان نے بدل دیا. توجہ کرے ذرا، ہے توجہ آپ کی؟ دیکھیں جنہوں نے کہا یہ بندوں کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ٹھہرو، یہ مشرکین مکہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور انا آتینا کل کوثر کی صورت کو کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوا لتر. تین آیتیں خانہ کعبہ کی دیوار پر کئی سال تک لٹکی رہی، لیکن دنیا کا کوئی کافر اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکا. کر سکا ہے تو قرآن کے کتنے چیلنج؟ تین چیلنج. کتنے چیلنج؟ تین چیلنج. ان تینوں چیلنجوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک قرآن کے منکروں کا جواب اس ان آیتوں میں ہے، اور ایک اور منکر تھا جس نے کہا ہے تو بندوں کا کلام، لیکن یہ صحابہ نے بدل دیا، ابو بکر و عمر نے بدل دیا، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، اتارا میں نے ہے، حفاظت میرے ذمہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں حفاظت کروں گا، چاہے میں بچوں کے سینوں میں حفاظت کروں، چاہے میں بچوں کے سفینوں میں حفاظت کروں، چاہے میں مسجد کی الماریوں میں حفاظت کروں، چاہے میں تراویاں پر واقع حفاظت کروں، چاہے میں 8 سال کے بچے سے حفاظت کراؤں، ذمہ میرا ہے، کسی اور کا ذمہ تو نہیں ہے. یہ کہنے والوں کے قرآن بدل گیا، وہ غور تو کرو قرآن کیسے بدل گیا. آج دیکھو میں نے برطانیہ میں ایک عیسائی سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ان نسخوں کی بات نہیں کرتا، میں آدمیوں کی بات نہیں کرتا، میں بائبل اور قرآن کی بات نہیں کرتا. دنیا کے 180 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں؟ 180 ملکوں میں سے ہر ملک کا ایک ایک بچہ چوک میں کھڑا کر دو، اکٹھا کرو، عالمی عدالت، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یا نیشن آف کانگریس، یا نیشن آف لیگ، جو دنیا کے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان اداروں میں کوئی ادارہ اس کی ذمہ داری قبول کرے کہ دنیا کے 180 ملک ہیں، 180 ملکوں میں سے کسی اور کو نہیں لانا بلکہ ایک ایک بچے کو لانا ہے، وہ بچہ جس کی عمر 8 سال سے زیادہ نہ ہو، اور وہ بچہ حافظ قرآن ہو. ایک امریکہ کا بچہ جو انگریزی گھر میں پیدا ہوا لیکن حافظ قرآن ہے، ایک فرانس کا بچہ اور ایک کینیڈا کا بچہ، ایک بنگال کا بچہ اور ایک افغانستان کا بچہ اور ایک پاکستان کا بچہ، 180 ملکوں کے بچے ایک جگہ کھڑے کرو، ایک قطار میں کھڑا کرو، ایک علاقے میں لاؤ، ایک محفل میں کھڑا کرو، ایک علاقے میں کھڑے کرو، اور وہ بچے 180 جو 8 سال کی عمر سے زیادہ نہیں رکھتے اور حافظ قرآن ہیں، اور وہ بچے جو ایک دوسرے کا چہرہ نہیں پہچانتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں پہچانتے، ایک دوسرے کا لباس نہیں پہچانتے، ان کا لباس علیحدہ، ان کا تمدن علیحدہ، ان کا کلچر علیحدہ، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے حال نہیں پوچھ سکتے، ان کو اپنے ملک کا پتہ نہیں، اپنے علاقوں کا پتہ نہیں. عربی زبان والا بچہ انگریزی بچے سے واقف نہیں، انگریزی والا بچہ پنجابی سے واقف نہیں، پنجابی والا بچہ افغانی بچے سے واقف نہیں، افغانی بچہ روسی بچے سے واقف نہیں، روسی بچہ چینی بچے سے واقف نہیں. ان 180 بچوں کو ایک جگہ جمع کرو جن کا رنگ نہیں ملتا، جن کا رنگ نہیں ملتا، جن کے کپڑے نہیں ملتے، جن کا چہرہ نہیں ملتا، جن کی زبان نہیں ملتی، لیکن ان بچوں سے کہو قرآن کی تلاوت شروع کرو. ہر بچہ الحمد سے شروع کرے گا، وہ نعت پہ ختم ہو جائے گا، اور پورے قرآن پڑھ کر بھی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کرے گا. چہرہ علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، تمدن علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، کپڑے علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، زبان علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، ایڈریس علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، رنگ علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا، اور ساری چیزیں علیحدہ ہے، قرآن نہیں بدلا. یہی ہے معنی قرآن کی سایت کا، انا ننزل الذکر و انا له لحافظون. اور دنیا کے لوگوں معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کا سمندر ڈال کر میں نے اس کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن ہے کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکتا؟ قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. اور دنیا میں بڑی کتابیں آئیں لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں آئی جس نے آنے والے وقت کی خبر دی ہو. آنے والے وقت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہر کتاب نے کہا پچھلے سال یہ ہوا، دو سال پہلے یہ ہوا، دس سال پہلے یہ ہوا، ہر کتاب نے ماضی کا حال بتایا، لیکن قرآن میں مستقبل کا حال بتایا. کہاں بتایا؟ ایک واقعہ سناتا ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. قرآن کا ایک لفظ، ایک آیت ہے، فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو 21ویں سپارے میں سورۃ روم کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روم کی فتح کی خوشخبری دی ہے. توجہ میری طرف آپ کی، یہ بڑی قابل غور آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روم کی فتح کی خوشخبری دی. کیسے خوشخبری دی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ بھی موجود تھے، مشرکین مکہ بھی موجود تھے. اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں. کتنی بڑی سلطنت؟ ایک روم اور ایک ایران کی. ایران کو فارس کہتے تھے اور وہاں پر مجوسی آباد تھے، اور روم میں عیسائی آباد تھے. عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہر وقت جنگ رہتی تھی. مکے میں خبر آئی کہ مجوسیوں نے روم پر قبضہ کر لیا، یہ خبر آئی ہے. توجہ میری طرف. مکے میں خبر پہنچی کہ رومیوں پر مجوسیوں نے قبضہ کر لیا. جب مجوسیوں کی فتح کا اعلان ہوتا تو مکے کے مشرک خوش ہو جاتے. کیوں؟ کہ مکے کے مشرک بھی مشرک تھے اور مجوسی بھی مشرک تھے، تو ان کو اپنے ہم مذہبوں سے بڑی عقیدت تھی، اور رومی عیسائی تھے اور عیسائی اہل کتاب تھے، اور ان سے مسلمانوں کا تعلق غیبی فطری امر تھا کہ وہ ان کی سائڈ لیتے تھے. مکے میں اعلان ہو گیا کہ روم پر غلبہ مجوسیوں کا اور ایران کا ہو گیا، تو صحابہ پریشان ہو گئے. سارے صحابہ پریشان ہو گئے. حضور موجود تھے اور مکے کے مشرکوں نے چراغ جلائے، چوکوں میں نعرے لگائے، چوکوں میں جلوس نکالے. کیا کہا؟ کہ ایران نے روم پہ غلبہ حاصل کر لیا. مسلمان پریشان ہو گئے کہ رومی عیسائی تھے، بے شک عیسائی تھے، لیکن اہل کتاب تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، اس لیے ان کو طبی طور پر ان سے انس تھا. جس وقت یہ بات ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی پریشانی آئی. مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کرنے لگے. میرے بھائیوں، عین ان حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مشرک سے مکالمہ ہو گیا، اور اس مکالمے کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے. مشرک نے کہا کہ دیکھو روم پر قبضہ ہو گیا ایران کا، اب بتاؤ کیا ہوگا. جب اتنی بات ہوئی، صدیق اکبر ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی محفل میں آئے، تو تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ آسمانوں سے جبرائیل امین قرآن کی یہ آیت لے کر اترا جو میں نے پڑھی ہے. آیت کیا ہے؟ کہ الف لام میم غلبت الروم. غلبت الروم کہ روم تو مغلوب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ روم پہ اس مجوسیوں نے قبضہ کر لیا. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. لیکن اے محمد، تو دیکھے گا فی ادن الارض یعنی جو قریب زمین ہے، قریب زمین یعنی روم کا علاقہ، اس روم کو انقریب دیکھے گا کہ یہ روم انقریب مجوسیوں پر قبضہ کرے گا، ایران پہ غالب آئے گا. کتنی مدت میں غالب آئے گا؟ قرآن نے کہا فی بزی سنین. بزی سنین، بزی سنین کس کو کہتے ہیں؟ بزا عربی کا لفظ ہے. عربی میں بزا کہتے ہیں دو سال سے نو سال تک کی مدت کو بزا کہتے ہیں. تو بزا کی مدت دو سال سے نو سال ہے. تو قرآن نے خبر یہ دی کہ دو سال سے نو سال کی مدت میں ایران پر رومیوں کا پھر غلبہ ہو جائے گا. جس وقت یہ آیت اتری تو صدیق اکبر جلدی جلدی اس مجوسی کے پاس، اس مشرک کے پاس گئے، اور جا کر کہنے لگے میرے ساتھ شرط لگاؤ کہ آٹھ سال کی مدت میں، آٹھ سال کے اندر اندر، حالانکہ بزا کا معنی نو تک کا ہے، لیکن صدیق اکبر نے آٹھ سال کی مدت کی شرط لگا لی کہ آٹھ سال کی مدت کے اندر اندر روم کا غلبہ مجوسیوں پہ ہو جائے گا. اس مشرک نے کہا کہ چلو شرط لگاؤ. شرط اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی, چنانچہ 100 اونٹ مقرر ہوا شرط میں کہ 100 اونٹ تو مجھے دے گا ورنہ میں تجھے 100 اونٹ دوں گا. جب اس شرط کا ذکر رسول اللہ کے سامنے ہوا, حضور نے فرمایا کہ تم مدت کو پورا کرو, یعنی 8 سال نہ رہنے دو بلکہ 9 سال کی پوری مدت کرو, کہ 9 سال کی مدت میں روم کا غلبہ ایران پر ہو جائے گا. جب بات طے ہو گئی میرے بھائیوں, یہ خبر قرآن نے مکہ میں دی تھی, اس وقت دی تھی جب مکہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا, جب کعبہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. مسلمان بڑے مغلوب تھے, بڑے لاچار تھے, چھپ کر عبادت ہوتی تھی. ایسے وقت میں قرآن نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو ان قریب تم دیکھو گے کہ روم کا غلبہ مجوسیوں پہ ہوگا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا بھی غلبہ ہوگا, یہ اعلان ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت کے پورے 9 سال کے بعد جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچے اور مکہ سے مدینہ پہنچ کر 1 سال گزر گیا, 1 سال گزرنے کے بعد حضور جنگ بدر میں چلے گئے. جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی اور وہ شکست کی خبر لے کر جس وقت کافر واپس لوٹے اور مسلمان بدر سے فاتح ہو کر مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچ کر سب سے پہلی خبر جو مسلمانوں کو ملی وہ یہ تھی کہ آج کے دن روم کا غلبہ عیسائی مجوسیوں پر ہو چکا ہے, روم غالب آ چکا ہے اور ایران مغلوب ہو چکا ہے. ادھر یہاں پر مشرک ذلیل ہوا اور ادھر وہاں پر مشرک ذلیل ہوا. جب یہ قرآن کی تصدیق امت کے سامنے آئی کہ 9 سال پہلے قرآن نے کہا تھا کہ رومیوں کا غلبہ مجوسیوں پر ہوگا, اور ٹھیک 9 سال کے بعد جب غلبہ مکے کے مشرکوں پہ بھی مسلمانوں کا ہوا اور روم کے عیسائیوں کا غلبہ بھی مجوسیوں پر ہوا, تو پوری دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن سچا ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اس آیت کو سن کر سینکڑوں مشرکوں نے رسول اللہ کی محفل میں آ کر کلمہ پڑھ لیا.
قرآن
میرے بھائیوں, یہاں سے کیا خبر ملی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو آنے والے وقت کی خبر دیتا ہے, دی ہے یا نہیں دی؟ اور قرآن کی اس آیت نے خبر دی, کیا خبر دی؟ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید. اے محمد مصطفیٰ, ان قریب قیصر و کسریٰ کی جنگ ہوگی, اور قیصر و کسریٰ کے ساتھ جب تمہاری جنگ ہوگی تو مسلمانوں کا پرچم بلند ہوگا. یہ خبر قرآن نے دی. کس نے دی؟ اور یہ خبر جب قرآن نے دی تو پوری کس دور میں ہوئی بتاؤ؟ پیش گوئی قرآن کرے اور پوری فاروق اعظم کے دور میں ہو, اور خمینی کہے فاروق اعظم کافر. اگر فاروق کافر ہے تو قرآن کس آیت کا مفہوم بتاؤ؟ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید. اے محمد, ایک اتنی بڑی جنگ ہوگی امت میں کہ جس جنگ کا آج تم تصور نہیں کر سکتے, لیکن مسلمان اپنے نیزوں کی انیوں پہ قیصر و کسریٰ کے تاج کو لہرائیں گے. میرے بھائیو, ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ؟ قرآن کی خبر آپ نے سنی ہے کہ قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے, اور یہ پیشین گوئی بھی قرآن نے کی ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. اے محمد مصطفیٰ, میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر تیرا دین غالب آئے. لیکن حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے, غلبے کا آغاز ہو چکا تھا لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. آغاز ہو چکا تھا, آغاز کیسے ہوا کہ شام فتح ہو چکا تھا, اردن کے کئی علاقے فتح ہو چکے تھے, امیر معاویہ نے ان علاقوں میں جنگیں کی تھیں, کئی علاقے فتح ہو گئے تھے, آغاز غلبے کا ہو چکا تھا. لیکن پوری دنیا دو بلاکوں میں بند تھی, ایک روم کا بلاک جس میں پوری دنیا کے اہل کتاب تھے, ایک ایران کا بلاک جس میں پوری دنیا کے مشرک شامل تھے. جس طرح آج روس اور امریکہ کی طاقتیں تھیں کہ روس تو مغلوب ہو چکا لیکن امریکہ موجود ہے, کہ روس کی طاقت مشرکوں کی طاقت ہے, امریکہ کی طاقت عیسائیوں کی طاقت ہے, اور پوری دنیا جو ہے ان دونوں بلاکوں میں بند ہے. اسی طرح رسول اللہ کے دور میں پوری دنیا قیصر و کسریٰ میں بند تھی, کچھ ایران میں بند تھا, یعنی مشرک سارے ایران کے تابع تھے, اور اہل کتاب روم کتابے تھے، عین اس وقت قرآن نے خبر دی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اے محمد مصطفی، تیرا مقصد غلبہ ہے، تیرا مقصد شوکت و حشمت ہے، تیرا مقصد پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کی بلندی ہے. اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن تکمیل کب ہوئی؟ تکمیل اس وقت ہوئی جب فاروق اعظم کی فوجیں ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اور سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں انہوں نے کیسر روم کا سر اتارا، اور کسرا روم یا شہنشاہ ایران یس جر کے ٹکڑے کر کے کسرا کی شوکت کو تو تلے روم کر اسلام کا پرچم ایران کے چوکوں میں لہرایا، اور روم کے دروازے پہ جا کر معاذ بن جبل نے دستک دے کر کہا، نحن قوم احبهم کما تحب الخمر العاریما. اے شہنشاہ، میرے ساتھ وہ قوم ہے جو شراب سے، جو میرے ساتھ وہ قوم ہے جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے
ہیں. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ.
جب قیصر روم کے دربار میں معاذ بن جبل اپنی سواری پہ بیٹھ کر گئے، گھوڑے پہ معاذ بن جبل ہے، قیصر روم کا دربار سجا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے پہ ہے، ہاتھ پہ نیزہ ہے، نیزہ لے کر دربار قیصر میں پہنچے تو اس کے فوجیوں نے روکا کہ تو بڑا نعوذ باللہ بدتمیز ہے، تجھے نہیں پتا یہ شاہی دربار ہے، یہاں نیزہ مارتا ہے. اس نے کہا، او بادشاہ، او شہنشاہ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر، بچ جائے گا، ورنہ میرے نیزے کی نوک تیرا فیصلہ کرے گی. پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ اسلام کا غلبہ ہوا، ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ، اس غلبے کی خبر قرآن نے بتائی. کس نے بتائی؟ قرآن نے کہا قیصر و کسرا کی جنگ ہوگی، پوری ہوئی. قرآن نے کہا روم فتح ہوگا، پورا ہوا. قرآن نے کہا ایران فتح ہوگا، پورا ہوا. قرآن نے کہا شام فتح ہوگا، پورا ہوا. اور پھر قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ولا یحبونہ. قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر، ایک وقت آئے گا کہ جس وقت نبی دنیا میں نہیں ہوں گے تو ایک قوم اسلام سے ہٹ جائے گی. جب قوم اسلام سے ہٹ جائے گی تو پھر اسلام کی قوت میں، اسلام کے سپاہیوں میں، صحابہ کی جماعت میں ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی اور کھڑے ہو کر ان مرتدوں کے مقابلے میں آئے گی اور مرتدوں کے مقابلے میں جہاد کرے گی. جب وہ جہاد کرے گی تو کچھ لوگ اس جماعت سے کہیں گے، ہم تھوڑے ہیں، جہاد نہ کرو. لیکن وہ قوم ایسی ہوگی، قرآن کہتا ہے ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. وہ ایسی جماعت ہوگی کہ جو اکیلی ان کا مقابلہ کرے گی، بلاخر سارے مرتد اسلام میں واپس آ جائیں گے اور وہ جماعت غالب آئے گی. قرآن نے 1400 سال پہلے اس جماعت کی خوشخبری دی ہے کہ وہ ایسی جماعت ہوگی جس کو فرش پہ مسلمان پسند کریں گے، عرش پہ خدا پسند کرے گا. اور علماء کہتے ہیں اس جماعت سے مراد صدیق اکبر کی جماعت ہے، کہ رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے مرتدوں کی جماعت کھڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک طرف منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے، ایک طرف منکرین زکات کھڑے ہوئے، ایک طرف منکرین حدیث کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، شام میں فوجیں نہ بھیجو، صدیق اکبر سے کہا ہم تھوڑے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو لشکر ملک کے شام میں میرا نبی روانہ کر چکا ہے، صدیق میں جرت نہیں کہ اس کو واپس لا سکوں. ہائے، ابھی تو فوج ہی کوئی نہیں تھی. پھر ہوا کیا؟ مسلمانوں، یہ بڑی ایمان والی بات تھی کہ وہ لشکر تو چلا گیا، صدیق مدینہ میں رہ گئے، عمر فاروق رہ گئے، کچھ صحابی رہ گئے. اور ابو بکر نے اجلاس بلایا مدینہ میں اور بلا کر کہا، منکرین زکات کا میں مقابلہ کروں گا. فاروق اعظم نے فرمایا، فوج کہاں ہے؟ توجہ کیجئے، کس سے مقابلہ کرو گے؟ ابو بکر نے فرمایا، مسلمان فوجوں سے نہیں ایمان سے لڑتا ہے. اور ابو بکر صدیق نے اس موقع پر فرمایا، یا عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تو جہالت میں بڑا بہادر تھا، آج اسلام میں آ کر مجھے مصلحت کا سبق دے رہا ہے. عمر، یاد رکھ، پیغمبر کی زندگی میں زکات دی جاتی تھی. توجہ کیجیے، جن لوگوں نے زکات کا انکار کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ تو ہم دیں گے لیکن حکومت کو نہیں دیں گے، صرف یہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انفرادی طور پر اپنے علاقے کی بیگان میں زکوٰۃ بانٹ دیں گے، اور زکوٰۃ کا حلال اعلان انکار نہیں کیا تھا. لیکن صدیق اکبر نے فرمایا چونکہ رسول اللہ کی زندگی میں زکوٰۃ حکومت کو دی جاتی تھی، اب آج کے بعد وہ بکری جس بکری کو زکوٰۃ میں پیغمبر کے دور میں دیا جاتا تھا اور اس بکری کے گلے میں جو رسی ہوتی تھی وہ رسی بھی دی جاتی تھی، اگر آج کوئی منکر زکوٰۃ کہے کہ میں اس زکوٰۃ میں سے بکری تو دیتا ہوں لیکن رسی نہیں دیتا، تو صدیق وہ رسی وصول کرنے کے لیے بھی جہاد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا فریضہ اگر نرم پڑ گیا تو محمد کا دین کمزور ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ایون کا سدین وہاں نہ ہی، صدیق منبر پہ بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار لے کر کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایون کا سدین وہاں نہ ہی کہ محمد کا دین کمزور ہو جائے اور صدیق زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں تم میرا ساتھ دیتے ہو دو یا نہ دو لیکن میں اکیلا جنگ کروں گا. یہ کہہ کر ابو بکر نے تلوار اٹھائی، منبر سے نیچے اتر آئے اور کہا تم میرے ساتھ چلتے ہو چلو، نہ چلو ورنہ ابو بکر تنہا جنگ لڑے گا. اور ابو بکر کی لاش کو مدینہ کے کوے نوچ ڈالے، ابو بکر یہ برداشت کر لے گا لیکن محمد کے دین کو کمزور نہیں ہونے دے گا. اور یہی یہ آج جو کچھ ہوا اور اس کی اطلاع تو قرآن دے چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. وہ ایسی جماعت ہوگی، لوگ مشورے دیں گے یہ کام نہ کرو لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا. مجھے بتاؤ مرتدوں سے مقابلے میں صدیق کو کتنے مشورے آئے لیکن ابو بکر نے کہا میری لاش کو کوے نوچ ڈالے. ابو بکر نبی قدیم کو کمزور نہیں ہونے دے گا، اسی لیے قرآن نے کہا بلا یخافون لومت لائم. مسلمانوں جو خبر قرآن نے دی ہے وہ ابو بکر کے دور میں پوری ہوئی، عمر کے دور میں پوری ہوئی. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس نے آنے والے وقت کی خوشخبری دی ہو، یہ قرآن ہے جس نے کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری دی. کیسر بھی فتح ہوا، کسرا بھی فتح ہوا، جس نے کہا شام فتح ہوگا شام بھی فتح ہوا، جس نے کہا منکرین زکوٰۃ ختم ہوں گے وہ بھی ختم ہوئے، جس نے کہا منکرین ختم نبوت بھی ختم ہوں گے اس وقت وہ بھی ختم ہوئے، ان کے بیچ بھی مٹ گئے. اور قرآن نے کہا جس جماعت نے جہاد کیا ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ قرآن ہے جو صدیق کے جنت کے وجوب کا اعلان کر رہا ہے. کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور سمجھ میں کوئی بات آئی ہے؟ جو قرآن میں نے اور آپ نے سنا ہے سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں معرفت ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں علم تاریخ بھی ہے، علم محاضرات بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں فضیلت بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں تقویٰ بھی ہے، اس میں رفعت بھی ہے، اس میں محاضرات بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں بیان بھی ہے، اس میں اشعار بھی ہے، اس میں نثر بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے، اس میں بدیع بھی ہے، اس میں ساری کائنات کے سارے علوم ہیں. یہ عظمتوں والی کتاب، یہ رفعتوں والی کتاب جس کے لفظوں میں کوئی شک نہیں. ذرا توجہ کیجئے، میں آپ آج ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور کل کو کہتے ہیں کہ میں اب یہ کتاب نہیں پڑھتا، میں کل پڑھ چکا ہوں. آپ کو میں ایک اخبار دیتا ہوں، آپ کہو گے یار یہ تو پچھلے ہفتے کا پرانا اخبار ہے، میں نہیں پڑھتا. آپ پرانا اخبار نہیں پڑھتے لیکن کبھی دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ تراویح میں اس مرتبہ میں قرآن نہیں سنوں گا چونکہ پچھلے سال سن چکا ہوں، چونکہ اس سے پچھلے سال سن چکا ہوں اس مرتبہ میں نہیں سنتا. لیکن آپ دیکھو کہ قرآن ایک مرتبہ پڑھتے ہو، کبھی یہ نہیں کہا میں پہلے پڑھ چکا ہوں. ایک سورت سنتے ہو، کبھی نہیں کہا میں سن چکا ہوں. کیوں؟ کہ اور دنیا کی کتابیں, دنیا کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو پچھلے سال پڑھا تو آپ نے کہا بڑا مزہ آیا, اور اس مرتبہ سنا آپ نے کہا اور مزہ آیا. اگلے سال سنے فرمایا آج تو بڑا مزہ آیا, اس سے اگلے سال سنے فرمایا اور مزہ آیا. دنیا میں واحد یہ کتاب ہے جس کے لفظ پڑھو گے اور نیکی, جس کا معنی سمجھو گے اور نیکی, جس کی باتیں سنو گے اور نیکی. یہ قرآن کی سورت یاسین ہے, اتنی بڑی سورت ہے, اتنے معنی والی سورت ہے کہ سورت یاسین 72 مرتبہ پڑھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. سورت زخرف کو پڑھو گے, سورت دخان کو پڑھو گے, اتنی بڑی سورت ہے کہ یہ سورت پڑھو جمعے کے دن اور اگلے جمعے تک 70,000 فرشتے تیری مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یہ قرآن ہے. کہو یہ کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کر, معنی پہ غور کر, حکمت پہ غور کر, اس کی عظمت پہ غور کر. قرآن بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح. ہے بے مثال. آپ کا ایمان ہے کہ بے مثال ہے؟ اور قبر میں قرآن کام آئے گا. قبر میں قرآن, یہ پیسہ نہیں کام آئے گا, یہ دولت نہیں کام آئے گی, قرآن کام آئے گا. آئے گا. دنیا میں کتنے مدرسے ہیں, کتنے قاری ہیں, کتنے فصحا ہیں, کتنے بلغا ہیں. قرآن کی تفسیر پر کتنی کتابیں لکھی گئی, اس کے تراجم کتنے لکھے گئے؟ صرف اردو زبان میں 56 تراجم لکھے گئے. کتنے؟ 56 تراجم اردو زبان کے, 87 تراجم عربی زبان کے, 13 تراجم فارسی زبان کے, 3 تراجم بنگالی زبان کے, 2 ترجمے سندھی زبان میں, اور انگریزی زبان میں بھی 40 سے زیادہ ترجمے قرآن کے ہو چکے ہیں. یہ قرآن ہے. اور صرف ہندوستان کے اندر 40,00,000 بچے مدرسوں میں قرآن حفظ کر رہے ہیں. 18,000 مدارس عربیہ صرف ہندوستان میں, 18,000 مدارس عربیہ. دنیا کی کسی کتاب کے اتنے مدرسے نہیں ہیں. مدرسے یہ جامعہ محمودیہ یہاں مدرسہ ہے, یہاں کتنے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس مسجد جامعہ مسجد حق نواز میں کتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ کے دلوں میں اللہ ڈال رہا ہے. یہاں یہ قرآن کی بات ہی اور ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے, قرآن سننا تو ثواب ہی ثواب ہے. جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس سے محبت کرو, یہ بھی ثواب ہے. اور بلکہ جو بچہ قرآن جس ترپائی پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ ترپائی خرید کر بچے کو دے دو, اس کا بھی ثواب. اس بچے کو غلاف چڑھا کر قرآن کا دے دو, اس کا بھی ثواب. تم تو قرآن نہیں پڑھتے, پڑھتے ہو؟ مسلمانوں قرآن پڑھو, اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی بچیوں کو قرآن حفظ کراؤ, بچوں کو قرآن حفظ کراؤ. قیامت کے دن کام آئے گا. آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہر آدمی نے مر جانا ہے. مرنے کے بعد بچی اور بیوی کو جتنا زیور دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کی 10 صورتیں یاد کرائی ہیں, پڑھ کر تجھے بخشے گی, تیری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. مسلمانوں اس پہ غور کرو. مسلمانوں گھروں کو قرآن سے آباد کرو, قرآن سے محبت کرو, قرآن کی بات کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. میں نے پوچھا اللہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا مجھے قرآن سب سے زیادہ پسند ہے. امام کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا فہمن او کان بلا فہمن, قرآن سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند ہے یا بے سوچے سمجھے پڑھے تب تجھے پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا فہمن او کان بلا فہمن, قرآن سمجھ کر پڑھے تب بھی پسند ہے, بے سوچے سمجھے پڑھے تب بھی پسند ہے. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. قرآن کے الفاظ, قرآن کے معانی, قرآن کے تراجم, قرآن کا مفہوم. بچوں کو قرآن پڑھاؤ, بیویوں کو قرآن پڑھاؤ, گھروں میں قرآن سناؤ. قبرستان گھروں کو نہ بناؤ, اللہ کے قرآن سے گھروں کو آباد کرو. مدارس عربیہ سے محبت کرو, دین کے اداروں سے محبت کرو, دین کے مرکزوں سے محبت کرو. یہی چیز کام آئے گی. میرے بھائیوں, جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا وہ بھی تباہ ہو گئے, جنہوں نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ گھڑا وہ بھی تباہ ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ قرآن مکمل ہے. قرآن کئی لوگوں نے کہا نامکمل ہے. میں ان سے کہتا ہوں جو قرآن کو نامکمل کہے وہ خود نامکمل ہے. وہ خود ہے یا نہیں ہے؟ ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ قرآن شراب خور خلفاء کی کتاب ہے. ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن غار میں ہے جس کے 17,000 ایتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے گز لمبا؟ میں نے کہا بند پڑا ہو تو 70 گز, کھول دیا جائے تو 140 گز. 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور 140 گز کے فٹ بنا ہو تو بنیں گے 420, حساب کر لو کتنے بنیں گے. 140 گزوں کے فٹ کتنے ہیں؟ تو جس کے مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو وہ سارا مذہب ہی. میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بوڑھا کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے مکان کی جگہ تو 3.5 مرلے ہے, وہاں تو یہ کھل ہی نہیں سکتا. اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. قرآن بے مثال ہے, کہو قرآن. قرآن نے ماضی کی خبر بھی دی, قرآن نے حال کی خبر بھی دی, قرآن نے مستقبل کی خبر بھی دی. میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ قرآن نے مستقبل کے بارے میں کیا کہا. پرسوں سمندری کے جلسے میں نے کہا تھا کہ قرآن نے ماضی کے بارے میں کیا کہا, وہ بڑی تفصیلی 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو گئی ہے کہ پورے ماضی کے واقعات, پورے قریب 5000 سال کے واقعات میں قرآن نے دنیا کو کیا کہا. قرآن نے یہ بتایا تورات میں یہ ہے, انجیل میں یہ ہے, زبور میں یہ ہے. قرآن نے بتایا نبی کہاں گئے, کتنے گئے, نبیوں نے کیا کیا, پیغمبروں کو مار کیوں پڑی, پیغمبر سمندروں میں اترے, پیغمبر دریاؤں میں اترے, پیغمبر چھریوں کے نیچے آئے, پیغمبر انہیں چھلانگیں لگائیں, نبی آگ میں کودے. یہ ساری خبریں اللہ کے قرآن نے پہنچائی.